الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایزان محترم، ماہ رمضان کے حوالے سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اس میں شروع میں کچھ مناجات کے حوالے سے گفتگو ہوئی، مناجات موریدین کو انتخاب کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اسی ماہ مبارک کی مناسبت سے ذکر الہی، جس کی ایک اہم مناسبت ہے کہ خدا کو یاد کرنا، اور ادھر جو ضیافت ہے اور مہمانی ہے جس میں خدا نے ہمیں بلایا ہے، اس کا ایک ہدف یہی ہے کہ انسان کے دل میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد جو ہے وہ قائم ہو سکے. تو اس حوالے سے ذکر الہی کو موضوع بناتے ہوئے چہل حدیث میں، جو کہ امام خمینی نے 40 احادیث کی جو شرح کی ہے، اس میں سے ایک جو ہے ذکر الہی کے حوالے سے تھی، اور اس کے کچھ مطالب کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا. پھر ہماری گفتگو ذکر عملی کے حوالے سے ہوئی، اور یہ بات سامنے آئی کہ ذکر کے اس کے جو آخری تقریباً جو کل کی گفتگو تھی، اس کا جو اختتام تھا تقریباً یہاں پر ہوا تھا کہ جو ذکر ہیں اس کے مختلف مراتب ہیں، ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، اور اصل جو ذکر ہے وہی ذکر قلبی ہے، کہ انسان کا دل متوجہ ہو اور جس کو یاد کر رہا ہے بالآخر انسان اپنے دل کے اندر اس سے غافل نہ ہو. اللہ، اگر انسان کا دل متوجہ نہ ہو تو ذکر اور یاد جو ہے وہ معنی اور مفہوم پیدا نہیں کرے گی. فقط انسان کی زبان ہوگی کہ جو ہل رہی ہوگی اور جنبش میں ہوگی اور حرکت میں ہوگی، لیکن اس کا دل متوجہ نہیں ہوگا. اور ایک چیز جو شاید کل مجھے بیان ہونا رہ گئی تھی، کہ ایک اور مرحلہ اس کا ذکر عملی ہے، یا شاید بات ہوئی بھی تھی، کہ انسان کا یہی جو ذکر ہے اس کی خدا کی یاد جو ہے وہ تبدیل ہو اور ٹرانسلیٹ ہو جائے اور منتقل ہو جائے اس کے عمل کے اندر، اس کے عمل سے بھی جو ہے پھر ظاہر ہونا شروع ہو جائے. تو تین سٹیپس ہیں. ایک ذکر لسانی ہے، کہ انسان اپنی لسان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے مختلف جو اذکار ہیں اس کو بیان پڑھتا ہے اور اس کو ورد کرتا ہے، اور جو بہت زیادہ رائج ترین ذکر جو ہمارے درمیان ہے وہ یہی اسی قسم کا ذکر ہے، کہ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ تمام چیزوں کی تلاوت کرتے ہیں. یہ وہ واضح ترین جو طریقہ ہے ذکر الہی کا، وہ طریقہ ہے. اور جو ایک اور جو اہم ترین جو اس کا مرحلہ ہے، جو آخری مرحلہ جسے کہہ سکتے ہیں، جو اصلی مرحلہ ہے، وہ ذکر قلبی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مرحلہ ہے ذکر عملی کا، کہ عمل کے اندر یہی ذکر جو ہے وہ کس طرح سے ظاہر ہو. اب یہ عمل کا جو مرحلہ ہے، یہ ممکن ہے قلب کی توجہ کے ساتھ ہو، ممکن ہے قلب کی توجہ کے بغیر ہو. مثال اس کی جو ہے نماز، جو اہم ترین مثال ہم دے سکتے ہیں نماز کی مثال ہے. نماز جو ہے ایک ایسا ذکر ہے کہ جو مجموعہ ہے ذکر لسانی کا بھی اور ذکر عملی کا بھی. اب ذکر قلبی جو ہے وہ رہ جاتی ہے، وہ انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے کہ اب اس کا دل جو ہے کس حد تک جو ہے اس کو متوجہ کر پاتا ہے، نہیں کر پاتا. لیکن عملاً جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، یعنی اس کے جو ہے یہ جو ذکر ہے فقط یہ نہیں کہ وہ ایک اس کی زبان حرکت میں ہو، نہیں، اس کا پورا وجود جو ہے، پورا جسم جو ہے وہ حرکت کے اندر ہے، اور کبھی رکوع میں جاتا ہے، کبھی قیام کرتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنی مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ذکر کے حالت کے اندر ہے. اور یہ جو ذکر الہی ہے فقط زبان کے تک محدود نہیں. اب یہی ذکر عملی جو ہے اسی نماز کے اندر اگر انسان توجہ کرتا ہے تو تینوں مرحلے اسی نماز کے اندر جو ہے جمع ہو جائیں گے، لسانی بھی، عملی بھی اور قلبی بھی. انسان پوری طرح سے جو ذاکر بن سکتا ہے، اور ذکر خدا کا یہ ایک اہم ترین مزداق ہے، اور سب سے شاید بہترین مزداق جو ہے یہی نماز ہے، کہ یعنی جس کے اندر سجدہ بھی موجود ہے، رکوع بھی موجود ہے، قنوت، تمام وہ حالات ہیں جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جو عبودیت کی بہت زیادہ واضح طریقے سے جسے کہتے ہیں سمبلز ہیں. اور انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ حالت ہے کہ جسے کہتے ہیں عبودیت کی اعلیٰ ترین حالت جو ہے، مثلا خدا کو نزدیک ترین، اگر کوئی بندہ جو اپنے خدا سے نزدیک ہونا چاہے تو وہ جو حالت ہے اس کے جسم کی جو حالت ہے، وہ جو سجدے کی حالت ہے، وہ ایسی حالت ہے جس میں بندہ اپنے خدا سے جو ہے وہ نزدیک ترین حالت میں ہوتا ہے، خدا کو بہت زیادہ پسند ہے حالت. تو یہ تمام، یہ نماز کے اندر یہ تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ایک جگہ پہ، اور ایک ایسا ذکر الہی کا جو ہے وہ ایک چیز، ایک پیکر قرار پاتا ہے، کہ جس کے اندر یہ تمام چیزوں کو جمع کر دیا گیا. اب یہاں پہ ایک ذکر عملی کے حوالے سے کچھ، یعنی اصل جو توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس ذکر الہی کو اپنی زندگی سے جدا نہ سمجھے. شاید اس کی طرف جو کل کچھ اشارہ ہوا تھا، कि यही हमारे जो जिक्र है और ये तमाम बातें जो हम लोग कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि माह रमजान आए तो हम कहें कि हाँ अब जो है उनको दर्स में जाना है, मजालिस में जाना है और इन महाफिल के अंदर ये गुफ्तगू हो और इसी इन्हीं महाफिल और मजालिस के जो है वो इन्हीं दुरूस का जो है मौजू मौजू सुखन करा पाए और ये जब ये खत्म हो जाए तो हमारी इन तमाम चीजें भी खत्म हो जाए। नहीं, बल्कि ये जिक्र इलाही, मुनाजात ही हमारी इसी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए कि जो हम खुदा के तरफ जाने के लिए जिस रास्ते को हमने इंतखाब किया है उसी रास्ते के अंदर ही तमाम चीजें होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, अगर ये चीजें अलग से हों, हम कहें कि एक हमारी जिंदगी का पोर्शन जो है, एक हिस्सा जो है, जब अजान होगी, जब नमाज का वक्त आएगा तो हम जो है वो उस जिक्र इलाही को कर लेंगे और दोबारा से अपनी जिंदगी में आ जाएंगे और फिर वो जिंदगी बाकी जिंदगी है। में कुछ आवाज आ रही है आपको?
जी आ रही
बिल्कुल आ
है,
रही है, जी आ रही है,
तो
जी हाँ आ रही
ऐसा
है।
नहीं होना चाहिए कि जो ये चीजें जो हैं, जो जिक्र इलाही जो है वो जिंदगी के एक खास हिस्से के अंदर करार पा जाए और बाकी जिंदगी जो है उससे अलग हो और उसका उस जिक्र से कोई ताल्लुक ना हो, बल्कि यही जिंदगी जो है इसकी एक मेन स्ट्रीम में जिंदगी जो चल रही है वही मजमुआ हो जिक्र का, यानी मेरी पूरी जिंदगी जो है जिक्र इलाही हो। इसी को जो है इकामे नमाज जो कहा जाता है कि नमाज को जो है कायम करने का कहा गया है, वो इसी तरफ इशारा करता है। लेकिन इसमें मैं चाहूंगा कि जैसे कि मैं इस मतलब को बयान करूं, पहले थोड़ा आप लोगों से जो है वो हेल्प लेना चाह रहा था कि आप लोग इस बारे में जो है वो क्या इस पॉइंट को समझे हैं या नहीं समझे, थोड़ा सा ताकि मुझे भी अंदाजा हो जाए कि जो गुफ्तगू हो रही है इसमें कितना ज्यादा लोग शरीक हैं और इन मतालब को जो है वो समझ पा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को जहमत ना हो तो इस हवाले से कोई मिसालें जिक्र आमली की कि हम लोग किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर आमली तौर पर जिक्र करते हैं, अगर कोई मिसाल के जरिए से, यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं, अगर उसको बयान कर सकें तो फिर मैं भी इंशाल्लाह इसमें अपना इनपुट दूंगा, लेकिन अगर आप लोग भी जो है वो कुछ बयान कर सकें तो अगर कोई वॉइस के जरिए नहीं बयान करना चाह रहा तो अपने उसमें चैट के जरिए से भी जो है वो बयान कर सकते हैं। किसी ने कहा कि मसीहा
जैसे
जो है
कि
एक और जिक्र अमली की मिसाल है, मैं इसको लगा लूँ तो क्या कहाँ से मेरे पास तो हाँ
मैं भी एक पार्टिसिपेंट आंसर देना चाह रहे हैं।
जी 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 बोलिए। नहीं मैं इसको बाहर निकाल, नहीं इसको, हाँ जी बोलें, आवाज आ रही। जी फरमाइए।
जी कोई ख्वार बात करी थी।
जी आपने बताया ना कि जिक्र तीन तरह का होता है ब्रदर, लिसानी, कल्बी और अमली। तो हमने जो है हदीयतु शिया के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ था 190 आई थिंक और 175 पेज के ऊपर है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान तीन चीजों के मजमुए का नाम है, यानी मारफते बिल कल्ब, जबान से इकरार और अमल बिल इरकान। तो ये उसी की तरफ ही इशारा है इस हदीस का कि पहले यानी मार्फते कल्ब हो, यानी कल्ब से हो, फिर जबान से उसका इकरार हो, फिर उसके अपने अमल से हमें उसको साबित करना है जो हम जो मतलब के जिक्र कर रहे हैं। तो ये हदीस इसी की तरफ इशारा कर रही है।
जी बात वही है कि इंसान के अमाल से जो है वो हमारे ईमान जो है फकत लिसानी ना हो, या मैं ये ना कहूँ कि मैं मोमिन हूँ और खुदा पर ईमान रखता हूँ और खुदा पर और रसूल पर और कयामत पर और आइम्मा पर, बल्कि ये चीज़ मेरे अमाल से भी जाहिर हो। ये बात सही है, हदीस के अंदर इसी को बयान किया जा रहा है, लेकिन सवाल मेरा ये था कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर कोई दे सके कि किस तरह से जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर जिक्र जो है वो अमली सूरत इख्तियार करता है। मसलन फर्ज आया फकत उस सूरत में मैं कहूंगा कि मैं जाकिर हूँ, जिस तरह से बरादर फाखिर ने बयान किया कि मसलन जो है नमाज के अलावा हज की भी एक मिसाल है कि आप कहें कि जब मैं हज कर रहा हूँ तो उसका मतलब है कि जिक्र अमली कर रहा हूँ, तो ये भी एक मिसाल है कि ठीक है ये शख्स जाकिर है, इस वक्त जो है वो खुदा को याद कर रहा है अपने अमल से, ठीक है अपने हज के जो मुख्तलिफ अरकान है उसके वो खुद भी जो है वो यानी जहाँ पे उसको उन अरकान के अंदर कुछ अस्कार को जो पढ़ना होता है तो वो तो जिक्र लिसानी हो ही गया, लेकिन खुद उसका जो है वहाँ पे हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तवाफ करना, मिना में जो है वो कयाम करना अरफात के अंदर, ये तमाम चीजें जो है ये मुख्तलिफ कयामात का, मुख्तलिफ इस रास्ता चलने का, इन तमाम चीजों का मजमुआ जो हज है, ये या मखसूस कपड़े पहनने का, चीजों से रुकने का, ये तमाम चीजों का मजमुआ हज है। इसके अंदर जो है जिक्र लिसानी भी है, जिक्र अमली भी है, और अगर इंसान मुतवज्जे हो सके और अपने कल्ब को भी मुतवज्जे कर ले तो ये जिक्र कल्बी भी है। तो जिस तरह से नमाज के अंदर,
मतलब
इसी तरह से जो है वो हज के अंदर भी, हमारी आम जिंदगी के अंदर, जैसे मैं वो मिसालें चाह रहा था कि ये तो वो मिसालें हैं कि जो इबादत की मिसालें हैं, आप कहें मसलन रोजा जो,
अस्सलाम
ये तो जो है वो इंसान बाज चीजों से अपने आप को रोक कर, खाना
मेरी आवाज आ
पीना
रही
रोक
है?
कर, और मुख्तलिफ जो रोका गया है उससे रुक कर भी जो है वो उसको जो अंजाम दे सकता है।
मेरी आवाज आ रही है?
लेकिन हमारी जिंदगी की जो इन इबादात के अलावा, जो जाहिरी तौर पर जिसको हम इबादात नहीं कहते टेक्निकल टर्म में, उसके ऐसी कोई मिसालें हैं हमारे पास जिसमें कहा जाए कि ये शख्स जो है जिक्र अमली कर रहा है?
अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? आगा
जी जी
जी
बोल, इसके बारे में
आगा, अगर
बताएंगे
हम इस तरह कहें
आप?
कि अगर
अच्छा
जैस मतलब जिक्र अमली करना, अगर इसी प्रॉफिट की हदीस से अगर हम इसका आंसर दें कि प्रॉफिट की एक हदीस है कि उन्होंने हजरत अनस से फरमाया था कि अच्छी तरह से वजू करो ताकि पुलसरात पे से बादल की तेजी से गुजर जाओ, और ये एक अमल है, और एक हर एक को सलाम करो ताकि तुम्हारे घर में भी बरकत हो, और छुपकर सदका दो क्योंकि छुपकर सदका देना, पोशीदा सदका देना अल्लाह के गजब को बुझा देता है। तो ये हम अमल कर रहे हैं ना, तो ये क्या खुदा के जिक्र में आएगा ये जो हम ये
बिल्कुल
तीनों?
बिल्कुल बिल्कुल, यानी हर वो
लग
चीज जो कि यानी
रहा मेरी
खुदा
आवाज नहीं आ
की याद के नतीजे में मैं एक काम करता हूँ, काम जो कि खुदा की याद के नतीजे में होता है, जब मैं खुदा को याद करता हूँ और खुदा की आयात को देखता हूँ, खुदा की रसूल जो
मेरी
उसने
आवाज
भेजे हैं उनकी
नहीं
तालीमात को देखता हूँ, उसके नतीजे में मैं कुछ काम अंजाम देना चाहता हूँ। जैसे आपने मिसाल दी सदकात की, इन्फाक की, अब वो जो है उसने जब खुदा की तालीमात को देखा और देखा कि खुदा मुझसे चाहता है कि मैं इन्फाक करूँ खुदा की राह में, और खुदा से जो पसंद करता है उससे राजी होता है, और मैं खुदा के कहने की वजह से इस काम को अंजाम दे रहा हूँ, तो ये क्या, कहाँ से नशत लिया है इसने, इसका सोर्स क्या है,
आगा, मेरी
और
आवाज आ रही है
खुदा की
आपको?
मोहब्बत जो है उसके नतीजे में मैं ये काम कर रहा हूँ, इन्फाक कर रहा हूँ, सदका दे रहा हूँ। बिल्कुल, ये भी जो है वो जिक्र अमली है, जिसके अंदर मुमकिन है लिसान लिसान मेरी जो है वो काम नहीं कर रही, उसके अंदर असल में कोई, जिसे कहते हैं कि मैं कहूँ मैं हाथ में तस्बीह नहीं ली हुई, लेकिन मैं अमली तौर पर जो है वो जिक्र खुदा के अंदर मशगूल हूँ। ये अलबत्ता उस सूरत में कि जहाँ पे मेरी तवज्जो हो इस मतलब की तरफ, कि ये काम मैं जो कर रहा हूँ खुदा की रजा के लिए कर रहा हूँ, खुदा को कर्ब चाहता हूँ, खुदा ने चूंकि कहा इसलिए चाह रहा हूँ, तो ये अगर इस हदफ के साथ है तो। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ कि यही जो इनफाक है, यही जो सदका देना है, जो अब तक जो है वो जिक्र इलाही था, आया ये गफलत के अंदर भी तब्दील हो सकता है? कि यही जिक्र जो
जी
है,
हो
मैंने इसको
सकता
जिक्र
है।
करने के बाद इसको जो है गफलत, मैं कहूँ कि अब तक मेरा नाम जो है जाकिरे इलाही में लिखा गया था, उसके फौरन बाद मैं कोई ऐसा काम करूँ कि जो अब जो है वो खुदा से गफलत करने वालों में लिखा जाए।
हाँ हो सकता है, अगर मैं सदका इसलिए दूं कि लोगों को प्रिटेंड करने के दिखावा करने के लिए हो, मेरा मकसद मेरे दिल में ये बात आ जाए कि मैं सदका दूंगी तो मैं मशहूर हो जाऊंगी, जैसे कि मैं डोनेशन देती हूँ किसी इमाम बारगाह या किसी मस्जिद में, तो वहां पर मैं डोनेशन के लिए अपना नेम दे दूं कि ये मैंने डोनेशन दिया है, तो यानी मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा मैं मशहूर हो जाऊं, सब में फेम हो जाए कि मैंने इतना डोनेशन किसी मस्जिद को दिया है, तो ये मेरा सदका फिर सदका नहीं गफलत की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा।
यानी मैं खुदा से जो है वो हकीकत वो चीज़ जो मुझे खुदा की तरफ यानी वो इन्फाक जो के नतीजा था खुदा की याद का, अब दर हकीकत एक और चीज़ जो है मेरे नफ्स पर गालिब हो गई है कि मैं बजाय इसके कि खुदा को खुश करता, मेरे जहन में आ गया कि मैं लोगों को खुश करूं, यानी
जी
हदफ अब मेरा
बेशक,
चेंज हो गया। तो हदफ जब चेंज हो गया है और अब यानी इसका मतलब है अब मैं गाफिल हो गया हूँ, अब हदफ मेरा दिगर खुदा नहीं रहा, अब जो हदफ मेरा लोग हो गए, इसका मतलब है कि वो जो जिक्र था, जो याद है खुदा थी, अब जो है गफलत इलाही में तब्दील हो गई।
अस्सलाम वालेकुम।
और
आगा
सवाल करना चाह रहे हैं? जी जी बोल, जी
साहब, मेरी आवाज आ रही है ना आपको?
जी जी बोल,
जितना मैं दर्क कर पाया हूं कि जो भी काम मिन जानिब अल्लाह हो, मतलब उसमें मतमय नजर परवरदिगारे आलम की जात हो, वो आपका जिक्र इलाही कहलाता है। मसलन खुद इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब आप अपने बच्चे को भी बोसा दो तो ये सोचो कि परवरदिगार ने शफकत का हुक्म दिया है, तो वो इलाही जुमरे में आ जाएगा। आपका हर हर कदम, सोना, जागना, उठना, बैठना, वो सारे मुबा काम जो आप करते हैं दिन भर, वो सब के सब जिक्र इलाही में तब्दील हो सकते हैं। मतमय नजर खुदा की जात होनी चाहिए, हर एक चीज को तौहीदी पैराए में सोच कर समझ कर उसे अंजाम देने को जिक्र इलाही कहते हैं। इंसान का जुज जुज, यहाँ तक के अहदीस में इंसान का सांस लेना भी जिक्र इलाही कहलाता है। इंसान का सोचना, इंसान का बोलना, इंसान का सुनना, वो हर चीज कि जब जब उसके मतमय नजर खुदा की जात होती है, उसका कल्ब मुतवज्जे होता है खुदा की तरफ, खुशू के साथ, फर्माबरदारी के साथ, खालिस होने के साथ, 100% प्योर अमल करने के साथ, उस नियत के साथ, उस इरादे के साथ, वो इलाही अमल कहलाता है, वो इलाही काम कहलाता है। और वो बहुत बड़ी बड़ी इबादतों से जो खुदा से गाफिल होकर की जाती हैं, चाहे वो हज अकबर ही क्यों ना हो, वो उसका सांस लेना उससे अफजल होता है।
बिल्कुल सही बात। तो सही है, यही चीज़ें जो है यानी मैं हदफ ये था कि मुतवज्जे करूँ इस चीज़ को, आप लोगों के जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए कि तो मालूम है कि आप लोग इन चीज़ों को जानते हैं, फकत मैं अपनी तसल्ली के लिए के देखना चाह रहा था कि जो चीज़ें हैं आज सही मुंतकिल हो रही हैं कि नहीं हो रही। मसलन जो है वो एक फर्ज करें एक लड़की है वो यूनिवर्सिटी जाती है हिजाब करके, क्या ये जिक्र इलाही है या नहीं है? बिल्कुल एक जो है अगर इस इंटेंशन के साथ हो कि वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि हुक्म इलाही है, और खास तौर पे एक ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पे जब फर्ज करें कि सभी जो है वो मुहज्जबा लड़कियां हैं, सबने हिजाब किया हुआ है, तो मुमकिन है शायद गाफिल हो वो लड़की जो है हिजाब करके जा रही हो गाफिल हो, और यानी गाफिल से मुराद इस माना में कि उस तवज्जो नहीं है उसकी कि मैं ये जो काम कर रही हूँ ये कोई जिक्र इलाही भी हो सकता है। लेकिन अगर एक ऐसे माहौल के अंदर इंसान हिजाब करते हुए जाते हैं जहाँ पे सब लोग जो है वो कोई इस चीज़ को जो है ना फकत उसको अंजाम नहीं दे रहे बल्कि अंजाम देने वाले को जो है वो मजाक भी उड़ाया जाता है उसका वहाँ पे उस माहौल के अंदर, तो वहां पर भी अगर कोई शख्स जो है काम करता है और उस हिजाब को, तो इसका फकत इस चादर को ओढ़ के वहाँ पे उस मजमे के अंदर, उस महफिल के अंदर, अपनी क्लास के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाना बगैर कुछ किए हुए, बगैर उसकी जबान पे लफ्ज भी जो है फजा का है, लेकिन फकत इस काम को करना जो है वो जिक्र लाही बन सकता है। और जब तक वो मसलन वहां पर है और उसका वजूद वहां पर है, ये खुद ब खुद जो है ये अपने इस अमल से जो है जिक्र कर रही है, जबकि जो है वो हम इसको जो है अपने आम जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक, अपनी डेफिनेशन के मुताबिक कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये हालत जिक्र के अंदर है, नहीं वो कहेंगे अपनी दर्स पढ़ रही है, अपनी क्लास में जो भी, लेकिन हकीकत क्या है ये जिक्र इलाही का एक मिसाल है। इस तरह बहुत सारी मिसाल हो सकती है, एक बच्चा जो है फर्ज करें एक शख्स है उसको खुदा ने जो है इल्म दिया है, उसके पास जो है वसाइल है, वो देखता है कि हमारे घर पे जो है, मैं ऐसे कुछ अफराद को जानता हूँ कि जो पढ़ नहीं सकते, उनके पास जो वसाइल नहीं है, मैं उनकी हेल्प कर दूँ किसी तरह से पढ़ लें, और इस हदफ के साथ ये कि माशरा जो है वो इलाही माशरा बन सके, इलाही माशरा बनने के लिए अहम तरीन चीज़ें ये हैं कि उसमें रहने वाले लोग जो है वो इल्म के जेवर से जो है आरास्ता हूँ, और तो अगर मैं किसी को इस नीयत से जो है वो पढ़ा दूँ या किसी को हेल्प कर दूँ या खुद पढ़ा दूँ तो ये खुद भी क्या है जिक्र लागिए, ये तमाम चीज़ें जो है ये किसी के जो है फ़क्र को जो है मैं दूर कर सकूँ, किसी की मुश्किल को जो है वो दूर कर सकूँ जो आपने किसी पार्ट ने इनफॉर्म के जिक्र किया, तो ये भी जो है वो इसी तरह से अगर किसी पे जुल्म हो रहा है और मैं उसके खिलाफ जो है होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता हूँ, मसलन फर्ज करें अभी कुछ अर्से बाद जो है वो हमारे पास जो अमल कुछ का जो है एक इवेंट आने वाला है, तो ये जो है वो एक ऐसा चीज़ एक ऐसा जुल्म जो कि पूरी दुनिया में साल साल से हो रहा है, इसको एक सिंबल के तौर पर जो है इमाम खुमैनी ने करार दिया कि इस दिन सब लोग मिलकर जो है वो जमा हों और अपनी नफरत का इजहार करें इस होने वाले जुल्म पर। अब मैं जो हूँ इसी नीयत से कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये खुदा के बंदे हैं जो जुल्म किया जा रहा है, और मैं इनका जितना जो जिस हद तक साथ दे सकता हूँ ये कि इनके खिलाफ जो है इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करूँ, तो चूंकि ये चीज़ खुदा के अहकाम के नतीजे में है और तो ये खुद ब खुद जो है जिक्र इलाही है, ये इबादत है, ये फकत एक सियासी जलसा नहीं है कि लोग जो है नहीं हमारी जिम्मेदारी है, हमारा वजीफा है, हमारा ये भी जो है जिक्र इलाही बन जाता है। बस माशरे के अंदर से जुल्म के खात्मे के लिए जो अभी आप काम कर सकते हैं, मतलब जुल्म की छोटी छोटी मिसालें हमारे माशरे के अंदर, हमारे अपने घरों के अंदर जो है पाई जाती हैं, तो हमसे जो छोटे अपराध हैं बड़े जो है अपने बच्चों के साथ मुमकिन है कोई जुल्म करें, बच्चे अपने वालदैन के साथ जुल्म कर सकते हैं, या जो है हमारे घर में जो लोग काम करने के लिए आते हैं उनसे हम लोग पूरी तरह से पीछा के उनसे जुल्म कर सकते हैं, इदारों के अंदर जो है जो ऑफिस के अंदर जुल्म हो सकता है, बड़े पैमाने पर जाए तो मुल्क के अंदर जो है हुक्मरान जो है अपने आवाम के साथ जो है जुल्म कर सकते हैं, या आवाम भी जो है वो हुक्मरानों पर जुल्म कर सकते हैं, अगर वाकई بعض دفعہ جو ہے حکمران صحیح اسٹیپ لینا چاہیں اور معاشرے کی مصلحت کے اندر اسٹیپ لینا چاہیں, لیکن وہ معاشرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ حکمران کے ساتھ جو ہے چلنے کو تیار نہ ہو, اس عادل حکمران کے ساتھ چلنے کو تیار نہ ہو جیسا کہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ظلم جو ہے وہ عوام کی طرف سے, اس معاشرے کی طرف سے حاکم کے اوپر ہو رہا ہے, وہاں پہ جو ہے حاکم جو ہے وہ مظلوم قرار پا. تو یہ معاشرے سے ظلم کو دور کرنے کے لیے جو اسٹیپس لیے جاتے ہیں یہ سب ذکر الہی بن سکتا ہے, جہالت کو برطرف کرنے کے لیے, بیماریوں کو جو ہے جسمانی بیماریوں کو, روحانی بیماریوں کو, مطلب جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کہ معاشرہ جو ہے میں صحت مند معاشرے کی تشکیل چاہتا ہوں کہ جہاں پہ لوگوں کے جسم سالم ہوں گے تو وہ انسان جو ہے وہ خدا کی طرف بھی جو ہے وہ رغبت پیدا کر سکے گا, اس کی طرف حرکت کر سکے گا. جس کے جسم سالم نہ ہو اس کی روح بھی جو ہے وہ اس طرح سے عبادت نہیں کر سکتی, ایکٹیو نہیں ہو سکتی, تمام ان کا امور کو جو انجام نہیں دے سکتی. بس اس نیت سے جو ہے اور اس ہدف کے ساتھ کہ میں ان بندگان خدا کی صحت کے لیے کچھ کام کر سکوں, ان کی بیماریوں کو دفع کر سکوں, رفع کر سکوں, یہ خود بھی جو ہے ایک ذکر الہی کا ایک عملی نمونہ بن سکتا ہے. تو پر یہ تمام چیزیں, اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ذکر ایک الگ گوشے کے اندر ہو اور ہماری زندگیاں جو ہے وہ الگ چل رہی, نہیں, ہماری یہی زندگی کا اسی زندگی کو اسی طرح سے گزارنا خدا کی یاد میں جو ہے وہ لسانی ذکر کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی جو ہے وہ حاضر ہو اور میرا عمل سے بھی یہ چیز ظاہر ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا اس سے راضی ہے اور اس خدا کو, یہ خود بخود یہ پوری زندگی جو ہے میری ذکر الہی کا ایک عملی نمونہ بن جائے گی ہر حالت کے اندر, تمام ان تینوں کیٹیگریز کے اندر, اور یہ شخص جو ہے وہ ذاکر بن جائے گا حقیقی معنوں میں. اس کو واقعاً اگر شخص اس کو پریکٹس کر سکے اور اس طرف توجہ دے سکے تو واقعاً اس نے جو ہے بہت بڑا جو اسٹیپ اٹھایا ہے راستے کے اندر اور بہت کہہ سکتے ہیں کامیابی کی طرف سے جو ہے وہ یہ سفر کی طرف جو ہے روا دوا ہے انسان. لیکن ساتھ ساتھ انسان کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ذکر کے ساتھ ساتھ جو ہمیشہ وہ چیز جو کہ اس کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے وہ فوراً کیا ہے, وہ شیطان جو انسان کو غافل کرنے کے لیے جو عرب استعمال کرتا ہے کہ میں نے کام ممکن ہے ذکر الہی کے تحت جو اسٹارٹ کیا ہو اور یا مثلاً جو ہے نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, یا باقی عبادات یا باقی تمام عملی نمونے جو بیان ہوئے اس کا آغاز تو جو ہے اچھا تھا لیکن بعد میں جو ہے کچھ اور چیزیں جو ہے وہ غالب آ جائیں. بعد میں جو ہے جب میں نے کام اسٹارٹ کرنا شروع کیا اس وقت میں واقعی خدا کے لیے کرنا چاہ رہا تھا لیکن جو ہے دو لوگوں نے تعریف کر دی, اب میں میرا جو دل جو تھا وہ بجائے اس کے وہاں پہ باقی رہتا وہ تھوڑا سا جو ہے ڈگمگانے لگا اور اب میرے لیے لوگوں کی توجہ بھی جو ہے وہ اہم ہو گئی. یا جب نماز پڑھنے کے لیے جب میں کھڑا ہوا یا کسی عمل کسی نیک کام کو انجام دینا میں نے شروع کیا اس وقت میں نے خدا کے لیے کرنا شروع کیا لیکن بعد میں جو ہے اندر ایک احساس ہوا کہ جیسے میں اپنے آپ سے اپنے عمل کو پسند کرنا, جس حالت عجب کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل سے خوش ہو جائے کہ میں نے واقعی کیا زبردست کام انجام دیا, یہ جو خوشی انسان کو جو حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے اندر انسان جو آہستہ آہستہ تکبر کی طرف اور غرور کی طرف چلے جاتا ہے, اپنے اس خدا کو بھول جاتا ہے کہ سب کچھ جو ہے توفیق خدا کی طرف سے تھی اور اگر میں اپنے بل بوتے پہ یہ تمام کام نہیں کر سکتا ہے, توفیقات الہی ہوں تو میں کر سکتا ہوں. اور اسی لیے انسان کو جو کبھی کبھی خدا اس توفیق کو سلب کر کے انسان کو جو جگانا چاہتا ہے, ایک دن اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے, ایک دن اس کے جو ہے وہ تاکہ جو ہے وہ ذرا جاگے اور یہ سمجھے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو اگر خدا کی توفیقات تمہارے شامل حال نہ ہوں. تو اگر تم جو دیکھ رہے ہو کہ میں تو نماز شب کے لیے اٹھ رہا ہوں اور جو تمہارے جو ساتھی جو کمرے میں ہیں فرض کریں کہ ہاسٹل میں لوگ جو ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ نماز شب کے لیے اٹھ رہا ہے, اس کا ساتھی نہیں اٹھ رہا اور اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آ جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں, بس یہی اس کا خیال آنا جو اس کی تمام عبادت کی جو اجر اس کو جو ہے وہ خراب کر سکتا ہے, اس کو جو ہے برباد کر سکتا ہے, یہ فیصلہ کرنا کہ میں اس سے بہتر ہوں یا اس یہ ہمارا کام نہیں, ہمارا کام ہے خدا کی انسان کی عبادت کرے بغیر اس کی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو جہاں پر ذکر کی طرف توجہ ضروری ہے اسی طرح سے ان تمام امور کی جانب انسان کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں سے چوکنا رہنا چاہیے کہ شیطان ان چیزوں کے جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ ضائع نہ کر دے. ماہ رمضان کے دنوں میں انسان جب کوشش کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف سے کام کرتے رہیں لیکن ایک طرف سے جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے وہ ضائع کرتے چلے جائیں. اس نے آپ نے صدقات دیے اس ماہ رمضان کے اندر, لوگ زیادہ صدقات دیتے ہیں لوگ لیکن فوراً جو ہے ذرا سے کسی پہ غصہ آ جائے, فرض کریں جس شخص کو آپ نے صدقہ دیا ہے, جس شخص کو آپ نے جو ہیلپ کیے اس نے آپ سے جو ہے بدتمیزی کر دی, اب آپ فوراً جو ہے اس کو جتا دیں کہ تم تو وہ کہ میں نے تم کو جو ہے اس طرح سے ہیلپ کی تھی آج تم ہی جو ہے مجھ سے بدتمیزی کر, فوراً جیسے ہی آپ نے جتا دیا جیسے ہی آپ نے یہ چیز احسان کو جتا تمام جو ہے وہ اجر اس کا جو ہے وہ بالکل زیرو ہو گیا, ختم ہو گیا, بلکہ ممکن ہے الٹا نیگیٹو میں چلا جائے اور گناہ بھی جو انسان کے سر پہ آ جائے. تو انسان اس بارے میں بہت زیادہ خیال رکھے کہ اس نے کام کیا تو خدا کے لیے کیا تھا. اب چاہے فرض کریں ایک انسان ہے جو کسی شخص نے جو کسی کی ہیلپ کی, ایک بچہ تھا اس کو جو ہے پڑھایا لکھایا, بڑا ہو کے ڈاکٹر بن گیا, اس کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچ گیا, کسی ادارے کے اندر, کسی آفس کے اندر, کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ گیا. اب اسی شخص کو جس نے اس کو اس حد تک جو ہے یہاں تک لے کر آیا تھا, اس کو کام پڑ گیا, اس ادارے میں گیا, اس آفس میں گیا, اور اس نے چاہا کہ جو ہے میں نے تو یہ تو میرے سے بہت تعلقات ہیں اور یہ بچہ تو میں نے ہی جو ہے بڑا کیا ہے, اور اگر میں چاہوں گا تو جیسے جو میں کہوں گا غلط ہو صحیح ہو میری بات مانے گا اور وہ کر دے گا کام. آپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ منع کر دیتا ہے, کہتا ہے یہ قانون کے خلاف ہے, اور آپ وہیں پہ جو اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری تم کیسے جو ہے وہ تم نے اس طرح سے کیا, میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں نے تمہارے لیے وہ کیا. تو جیسے انسان جو ہے یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, ذرا سا کچھ کام کرتے ہیں کسی لیے اور جو ہے وہ فوراً جو ہے ذرا سا ہماری خلاف یعنی ہماری طبیعت کے خلاف ہو جائے تو ہم احسان جتاتے ہیں کہ جو ہے یہ ہم نے. تو ان چیزوں سے انسان جو ہے اپنی نیکیوں کو جو ہے وہ ضائع نہ کرے, اس جانے بھی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں پر جو ہے میرے خیال میں ذکر کے حوالے سے یہیں پہ گفتگو کو روکتے ہوئے جو ہے اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے ہمارے رمضان کے حوالے سے, جس کا ارادہ ہے کہ تفسیر کچھ بیان کی جائے, اور اس تفسیر کے حوالے سے دوبارہ سے ایک مقدمہ, چونکہ قرآن ہے تو تلاوت قرآن کے حوالے سے بھی کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی بات ہوئی تھی. اس حوالے سے بھی دوبارہ اگر چہل حدیث جو امام خمینی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر ایک حدیث ہے کہ جو آپ نقل کرتے ہیں, جس میں وصیتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کو, امیر المومنین علیہ السلام کو کچھ وصیتیں کرتے ہیں. ان میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ جو قرآن کے بارے میں ہے, اس وصیت کے ذمے جہاں پہ قرآن کی بات آتی ہے وہاں پہ امام خمینی پہ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے, قرآن کی تلاوت اور اس میں تفکر و تدبر کے حوالے سے پھر یہاں پہ کچھ اپنے عرائض پیش کرتے ہیں. کچھ البتہ اپنے عرائض سے مراد ہے کہ کچھ احادیث کو لے کر آتے ہیں قرآن کی آیت کے ضمن میں, پھر اپنی کچھ تفسیر یا کچھ شرح بیان فرماتے ہیں. تو اس کو یہاں پہ اس سے پہلے کہ ہم تفسیر سورۃ تغابن کے اندر وارد ہوں, انشاءاللہ ایک مقدمے کے طور پہ کہ خود تلاوت قرآن کس طرح سے کی جائے اور کیا حق ہے جو قرآن کا ہم پر ہے, کچھ مطالب یہاں بیان کرنا مقصود ہے. یہاں پہ امام خمینی اس کتاب کے اندر جب اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے فضیلت تلاوت قرآن کے حوالے سے کچھ مطالب ہیں کہ جو بیان فرماتے ہیں. ایک حدیث ہے جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اصول کافی کے اندر نقل کرتے ہیں کہ قرآن خدا کی طرف سے لوگوں پر, بندگان خدا کی طرف جو ہے ایک عہد ہے, یعنی ایک طرح سے ان کے لیے وصیت ہے, ان کے لیے ایڈوائس ہے, احکام ہے, عہد و پیمان ہے, جو بھی آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں. القرآن عہد اللہ الی خلقہ فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده, بس شاید جب خدا کی طرف سے ایک ایسی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس میں خدا جو ہے اپنے بندوں سے کچھ عہد کرتا ہے, ان کے لیے کچھ وصیتوں کو قرار دیا ہے, کچھ جو ہے اس نے احکامات کو قرار دیا ہے, اس طرح سے اپنی زندگی گزارو, اس طرح سے کام کرو, اس طرح سے کام نہ کرو, جو بھی اس رائے حق کو جو ہے وہ صراط مستقیم کو واضح کیا ہے اس کے لیے. تو یم بغیل المرء المسلم, بس شائستہ ہے کہ جب ایک انسان کے پاس خدا کی جانب سے, فقط انسان اس مطلب کی طرف بھی اگر تھوڑا سا توجہ کرے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ڈائریکٹ یعنی اس سے زیادہ, اس وقت ہمارے پاس معصوم تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے, یعنی ہم ڈائریکٹ ان سے لنک میں نہیں ہیں, وہ غیبت کے اندر ہے. اس وقت جو چیز ہمارے پاس موجود ہو جو ڈائریکٹ خدا کا کلام ہے بغیر کسی وسیلے کے, اور ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہمارے گھروں میں ہے, ہمارے ہم اس کے اس تک ہماری رسائی ہے, اس کے الفاظ تک ہم جو ہے اس کتنا بڑا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کے پاس, باقی امتوں کے پاس اب یہ نعمت موجود نہیں رہی, ان کی جو کتابوں میں تحریف ہو گئی اور اصلا وہ الہی کتاب باقی نہیں رہی, لیکن امت مسلمہ کے لیے واقع یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کا جتنا بھی شکر انسان بجا لائے کم ہے کہ اس کے پاس خدا کا ایک ڈائریکٹ کلام موجود ہے. تو خدا فرماتا ہے کہ امام فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ قرآن حقیقت عہد خدا ہے اپنے بندوں کی جانب, بس شائستہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے ہر روز کم از کم اس کی طرف نگاہ کرے اور اس کی جو ہے 50 آیت کی تلاوت کی جائے, کم از کم جو ہے جس کو بیان کیا گیا کہ حق ہے کہ اس کو انجام دیا جائے, روزانہ 50 آیتوں کی انسان قرآت کرے. اسی طرح سے ایک اسی کی قرآن کی تلاوت کے کو کرنے کے حوالے سے کہ اس کو کتنا زیادہ ضروری ہے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک اور حدیث کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آیات قرآن جو ہے وہ ایک خزانے کی مانند ہے. فرض کریں کہ انسان ہے, اس کو معلوم ہو جائے کہ اچھا اس ڈبے کے اندر جو ہے بہت بڑا خزانہ ہے اور اس کے اندر ہیرے جواہرات ہیں, یا مثلا ایک کچھ ایسی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ جو بہت زیادہ تعجب آور اور مثلا جسے کہتے ہیں نا انسان نے کبھی نہ دیکھی ہوں کبھی نہ سنی ہوں, اس قسم کی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں, تو کیا اس کا دل نہیں چاہے گا, کیا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کے پاس وہ چیز موجود ہے اس کو کھول کے دیکھ سکتا ہے, تو کیا وہ نہیں دیکھے گا؟ حتمن جو ہے اس کی جان اس کو کھولے گا, دیکھے گا کہ میں دیکھوں صحیح کہ اس کے اندر کیا وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت زیادہ تعجب آور اور جو انسان نے جو ہے شاید کبھی نہ دیکھی ہوں, حتمن اس کو کھولے گا, اس کی طرف نگاہ کرے گا. تو کہتے امام ایک طرح سے ہم کو جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں کہ کیا تم ہمارے نزدیک جو ہے قرآن کی اتنی بھی انسان کے نزدیک ویلیو نہیں ہے کہ یہ جو کلام الہی ہے جس کے اندر جو انسان کی ہدایت کے لیے جو ہے جس کے اندر راستہ جو ہے معین کیا گیا ہے, انسان جو نور ہی نور ہے خدا کا کلام ہے, اس کو آیا شائستہ نہیں کہ اس کتاب کو انسان کھول کے اس کی جانب فقط نگاہ کرے؟ شائستہ انسان جو ہے جس طرح سے ایک خزانے کی طرف جو کہ اس کے اندر ہیرے جواہرات موجود ہو اور جو چمکتی ہوئی جو ہے چیزیں موجود ہوں, انسان اس کی طرف دیکھتا ہے نگاہ کرتا ہے بس, جب تو کیا انسان یہ بھی سزاوار نہیں کہ قرآن جو اتنا بڑا خدا کا خزانہ ہے اس کی جانب انسان نظر کرے, بس شائستہ کہ اس کی جانب نگاہ کی جائے. یہ احادیث جو ہیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ انسان کو رغبت دلائی جائے کہ تم اپنی زندگی کے اندر جو بھول چکے ہو اور تم نے جو ہے اس قرآن کو جو ہے پسے پش ڈال دیا, دوبارہ اس کی جانب انسان توجہ کرے. اسی طرح سے قرآن کے اندر جو ہم کو ملتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, کیا تم قرآن کے اندر, اب یہ تو فقط اس کی نگاہ کرنے کے تو جو ہے حدیث کے اندر بیان ہوا یا قرآن کی آیت کی ظاہری جو الفاظ کی تلاوت کی حد تک, اب اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھتا ہے, قرآن کے اندر بیان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم تلاوت کرتے ہو پڑھتے ہو قرآن کو, لیکن کیا یہ کافی ہے؟ نہیں, کافی نہیں ہے. یہ اس قرآن کو ہم نے اس لیے فقط نازل نہیں کیا کہ اس کو جو ہے فقط دیکھ لیا جائے یا اس کی جو ہے وہ آیات کی جو ہے وہ تلاوت کر لی جائے زبانی, بلکہ افلت یا تدبرون القرآن, تم کیوں قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی ایک مذمتی بیان اور اس انسان کو جھنجھوڑنا کہ کیا کیا ہو گیا تمہیں, اگر تم اس میں کام نہیں کرتے اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دلوں پر جو ہے وہ تالے پڑے ہیں, ویلہ اگر انسان اس حالت میں نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے کلام کے اندر انسان اس کو سمجھنا نہ چاہے, اس کو اس پہ غور و فکر نہ کرنا چاہے, اس کے لیے اپنے درس نہ لینا چاہے, اس سے اپنے لیے ہدایت کو حاصل نہ کرنا چاہے. اسی طرح امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس قراءت کے اندر جس کے اندر تفکر نہ ہو کوئی خیر نہیں ہے, پھر اس کے اندر جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا, جو نتیجہ حاصل ہونا چاہیے تھا اس کے اندر, یعنی وہ جو اس کا مطلوب ہے. اب آپ کہیں کہ مثلا اس کی جو آپ ظاہری تلاوت کریں گے تو ثواب مل جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن قرآن کو خدا نے ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں نازل کیا ہے. ثواب اس کا جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ایڈیشنل فائدہ ہے کہ جو خدا تفضلاً اور جو ہے لطف اور اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم کو ثواب بھی دے دیتا ہے, ورنہ جو ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے ہماری ہدایت کے لیے کہ انسان اس کو پڑھتے ہوئے اپنے لیے جو ہے وہ ہدایت حاصل کر سکے. اب یہ خدا کا لطف ہے کہ آپ کو ہدایت بھی اس سے مل رہی ہے اور ساتھ میں کہہ رہے ٹھیک ہے تم اس کا جو تلاوت کرو گے تو میں تمہیں اس کے اندر اتنا ثواب بھی اور اس کی جو ہے جو فضیلت بیان کی جاتی ہیں قرآن کی قرآت کی وہ بھی ساتھ ساتھ مل جائیں گی, لیکن اصل اس کا ہدف ثواب کے لیے نازل نہیں کیا قرآن نے, قرآن کو خدا نے حاصل نازل کیا تاکہ کیا مدل الناس ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا. تو فرماتے کہ اگر تفکر اس کے اندر نہ ہو اس کو انسان کو سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ ہے کیا اس میں کیا بیان ہو رہا ہے تو اس کے اندر وہ جو خیر تھا وہ حاصل نہیں ہو پائے گا. اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ جہاں پہ اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ قرآن کی انسان زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے, یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قرآن کی یعنی رات کے وقت جو ہے سونے سے پہلے رات کے موقع پر 10 آیتوں کی تلاوت کر کے سوئے تو اس کا جو ہے نام غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا, خدا اس کے اندر جو ہے جو لسٹ ہے غافلوں کی اس میں اس کا نام نہیں ہوگا. اگر کوئی 50 آیتوں کی تلاوت کرے تو اس کا جو ہے نام کس میں لکھا جائے گا؟ پھر ذاکرین میں لکھا جائے گا. اگر 10 ہوں تو غافلین سے ہٹا دیا لیکن ابھی ذاکرین میں اس کا نام نہیں لکھا گیا, لیکن اگر کوئی 50 آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا نام جو ہے ذاکرین میں لکھا جائے گا. اگر کوئی 100 آیت کی تلاوت کرے روزانہ رات کو تو اس کا نام جو ہے قانتین میں, خدا کی عبادت کرنے والوں میں سے. اگر کوئی جو ہے 200 آیتوں کی تلاوت کرے تو اس کا نام جو ہے وہ خاشعین میں سے لکھا جائے گا. اگر کوئی جو ہے 300 آیتوں کی تلاوت کرے تو اس کا نام جو ہے فائزین میں, جو کامیاب ہونے والے ہیں. اسی طرح سے اگر 500 آیت کی تلاوت کرے تو اس کا نام مشتہدین میں, یعنی تلاش کرنے والے کوشش کرنے والوں کے لکھا جائے گا. اگر کوئی 1000 آیت کی تلاوت کرے تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اس کے لیے قنتار ہے. قنتار کسے کہتے ہیں؟ قنتار نیکیوں کا جو ہے قنتار اس کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے لکھا جائے گا. اب یہ قنتار کو خود جو ہے امام کے بیان کرتے ہیں قنتار کیا ہے, کہتے ہیں کہ قنتار جو ہے یا تو اس کی جو ہے 15,000 یا 50,000 مسکال سونے کے, 50,000 یا 15,000 سونے کے مسکال, اس میں سے ہر مسکال جو ہے وہ کتنا ہے 24 قیرات کے اوپر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں 24 کیرٹ, اور اس کا ہر جو کیرٹ ہے یا ہر قیرات جو ہے اس کا جو سب سے چھوٹا بھی اگر آپ لے لیں تو کتنا ہے جبل احد کے برابر, اس کا ایک جو قیرات ہے, یعنی 50, آپ 15,000 کو بھی اگر لیں تو 15,000 مسکال ذہب, اس ہر مسکال کے مسکال سونا ہے نہیں, اور ہر مسکال جو ہے اس کے اندر 24 قرات, اور ہر قرات کے اندر جو چھوٹا سا بھی اگر آپ لیں اسگروہا کو لے لیں تو وہ جو ہے ایک جبل احد کے برابر ہے. اس کا جو سب سے بڑا والا جو ہے وہ ما بین زمین و آسمان, یعنی اس زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی آپ جو کچھ بھی آتا ہے یہ پورا کیا بنتا ہے, اس کا ایک قرات. اب اس کو انسان, یعنی ہم لوگ جو ہے اس کو تصور بھی کرنا چاہیں تو ہمارے تصور سے یہ باہر ہو جائے گا کہ کیا اجر ہے جو انسان کو جو ہے وہ دیا جائے گا, کہ انسان اگر ہر رات جو ہے وہ 1,000 آیت کی جو ہے تلاوت کرتا ہے. تو یہ قرآن کی تلاوت, یعنی واقعی اس چیز کو جو ہے بیان ہوتا ہے, اس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ کس حد تک اس قرآن کی جو اہمیت ہے, کہ واقعی جو کلام الہی ہمارے ہاتھوں کے اندر, اور اس سے انسان جو ہے اس غفلت نہ بڑھتے بلکہ اس کی طرف توجہ دے. خدا کا مستقل ایک حبل الہی ہے کہ جس کو جو پکڑ کے انسان جو خدا تک پہنچ سکتا ہے, جس طرح سے اس کی مثال عروۃ الوثقی جو کہا گیا ہے, کہ عروۃ الوثقی سے کیا مراد ہے کہ ایک رسی ہے کہ جو وہاں سے عالم بالا سے جو ہے انسانوں کی طرف جو ہے ڈالی گئی ہے, کہ انسان جو ہے اگر بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ پہاڑوں پہ جو چڑھتے ہیں تو اس بلندی تک جانے کے لیے جو ہے رسی اوپر پھینکی جاتی ہے, پھر اس کا جو سہارا لے کے انسان اوپر کی طرف جاتا ہے. تو یہ اسی طرح سے انسان اگر بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے, اوج کی طرف جانا چاہتا ہے, کمالات کی طرف جانا چاہتا ہے, تو یہ حبل الہی ہے, یہ خدا کی وہ مضبوط رسی ہے کہ انسان اس کو جو ہے وہ پکڑ کر, اس کا جو ہے وہ سہارا لے کر, اس کو تھام کر ان بلندیوں کو طے کر سکتا ہے. تو اس کو انسان ان تمام چیزوں کو, یہ ثواب بیان کیے جاتے ہیں, فضیلت تو بیان کی جاتی ہے, تاکہ انسان اٹریکٹ ہو اس جانب, اس کی طرف توجہ دے, اور آہستہ آہستہ جب وہ تلاوت کرنا شروع کرے گا اور مزید اس کام پہ جو ہے وہ ممارست کرے گا, اس کی پریکٹس کرے گا, اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا, تو آہستہ آہستہ اس کو وہ آیات بھی جو پڑے گا کہ تم اس میں تفکر کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے, آہستہ آہستہ یہ کام بھی شروع کرے گا اور اس نتائج کو حاصل کر سکے گا, اور اس ہدایت کو جو کہ اس کا ہدف ہے قرآن کا, اس کو بہتر طور سے حاصل کر سکے گا. تو اس کے بعد جو ہے امام خمینی اپنی اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو کون سا ٹائم جو ہے وہ بہترین ٹائم ہے زندگی کا, کہ جس کے اندر انسان قرآن کی تلاوت سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جوانی کا ایام, ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے یہاں الٹا حساب کرتا ہے کہ جب انسان جو ہے اپنی زندگی گزار کے اب کہہ کے مثلا اب ریٹائر لائف ہو گئی, اب جو کوئی کام نہیں کرنے کو رہا تو آپ کہیں کہ چلو اب جو ہے مسجد میں جا کے جو ہے وہ انسان جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر دے, اس طرف توجہ دے. نہیں, امام کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ حالت جوانی کے اندر, البتہ امام حدیث سے اس کو نقل کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مومن جو کہ قرأت قرآن کرتا ہے حالت جوانی کے اندر, تو یہ قرآن اس کے گوشت خون کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے, داخل ہو جاتا ہے, یعنی انسان کے جسم کا حصہ, انسان اس کے اندر قرآن مکس ہو جاتا ہے اس کے اندر, اور یہ جسے کہتے ہیں ایک خمیر ہوتا ہے, جب انسان جو ہے اس جس سے روٹیاں بنائی جاتی ہیں, جو خمیر ہے جو آٹا ہے اس کو جب گوندا جاتا ہے, اس کے اندر آپ مختلف چیزوں کو جو ہے مکس کر دیتے ہیں, اور ایک مکس ہو کے وہ اس حالت کے اندر جا جاتا ہے, اب یہ پورا ایک چیز بن جاتی ہے. اسی طرح سے قرآن جو ہے فرماتے ہیں کہ انسان کے گوشت و خون کے, اگر انسان جوانی کی حالت اس ایام سے ہی اپنی عادت بنا لے کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے اور اس پر غور و فکر کرے, تو انسان کے گوشت و خون میں داخل ہو جاتا ہے, اور خدا اس کو اپنی پناہ میں, جس دن کوئی پناہ نہیں ہوگی قرآن کی, اس کو یہ شخص جو ہے اس کو قرآن اس کی پناہ گاہ جو ہے قرار پائے گا, قرآن کی پناہ میں ہوگا یہ شخص. تو قیامت کے دن جو ہے وہ جب اس طرح کا کوئی شخص ہو جو اس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہو اس نے, اور اس کے گوشت و خون میں جوانی سے جو ہے وہ کام کرتے ہوئے اس کے داخل ہو چکا ہو قرآن, اب جب قیامت آئے گی تو لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا اور لوگوں کو جو ہے وہ اجر دے دیا جائے گا. یہاں پہ آ کے قرآن جو ہے وہ کیا کہے گا, قرآن خود خداوند کریم سے عرض کرے گا, اے خدا تو نے ہر عمل کرنے والے کو اس کا اجر جو ہے وہ دے دیا, لیکن مجھ پر عمل کرنے والے کو تو نے اس کے اجر کا کیا ہوگا, مجھ پر اس شخص نے جو ہے وہ عمل کیا اپنی زندگی کے اندر اس کے اجر کا کیا ہوگا. تو خدا اس کے فرماتا ہے کہ سنی سب اپنے اجر لے کے چلے گئے, مجھ پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ ان کا اجر ابھی باقی رہ گیا. تو خدا قرآن سے جو ہے اس کو جو ہے وہ دو جنتی جسے کہتے ہیں کو لباس پہنائے جائیں گے, اور اس کے سر پر جو ہے وہ تاج کرامت کو رکھا جائے گا, اور پھر خطاب ہوگا قرآن سے, اے قرآن کیا تو اب راضی ہو گیا, میں نے دیکھو تو اس چونکہ اس شخص نے اپنی جوانی کے اندر اپنی زندگی کے اندر قرآن پر عمل کیا, تجھ پر عمل کیا تھا, میں نے اس کو اس طرح سے عزت دی ہے, اس کو جو ہے جنتی لباس پہنا ہے, اس کے سر پر تاج رکھا ہے, تاج کرامت رکھا ہے, آیا تو راضی ہے؟ تو قرآن کہے گا کہ نہیں, مجھے تو اس سے زیادہ کی امید تھی کہ جس شخص نے مجھ پر عمل کیا مجھے اس سے زیادہ توقع تھی کہ تو اس کو زیادہ عطا کرے گا. تو پھر خدا اس کے جو ہے وہ امن سیدھے ہاتھ میں جو ہے وہ امن و امان کو, اس کے جو ہے بائیں ہاتھ کے اندر جو ہے خلد کو, یعنی ہمیشگی کو جو ہے وہ رکھے گا, اور پھر کہے گا کہ اب تو جو ہے وہ بہشت میں جو ہے داخل ہو جا, اور پھر جو ہے کہا جائے گا کہ قرآت کرتا رہے, قرآن کی تلاوت کرتا رہے, قرآت کرتا رہے, یعنی ترقی کرتا رہے, قرآت کرو ترقی کرو اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ, کمالات کے منازل کو جو ہے طے کرتے چلے جاؤ. تو اب اس کے بعد کہا جائے گا کہ اب ہم نے اس کو امن امان بھی دے دیا, بہش کے اندر خلد بھی دے دی, اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس کو یہ مقام بھی دے دیا کہ جتنا قرآن کی تلاوت کرو گے تم اور مزید آگے آؤ گے اور اوپر آؤ گے, اب کیا جو ہے وہ راضی ہے؟ قرآن کہے گا ہاں میں راضی ہوں. یعنی اس حد تک جو ہے قرآن, اگر انسان قرآن پر عمل کرتا ہے, اس کی تلاوت کرتا ہے, اس کی جو ہے آداب کا خیال رکھتا ہے, تو اس طرح قرآن پھر قیامت کے دن اس کی جو ہے پناہ بنے گا اور خود اس کے لیے اجر کو لے کے رہے گا, اور خدا سے اس طرح سے جو ہے مانگے گا کہ اس شخص کو میں اس طرح سے مجھے جب تک وہ اس کو اجر نہ دیا جائے, وہ جس پہ قرآن راضی ہو جائے, تو یہ قرآن یعنی اس حد تک اس کو اس کے ساتھ ساتھ ہوگا, اس کے ساتھ محشور ہوگا. پھر اسی طرح سے بہت ساری یعنی احادیث زیاد ہیں اور مطالب زیاد ہیں کہ جو امام نے یہاں پہ بیان کی, امام خمینی نے, اگر میں اس بات کو جو ہے وہ اسکپ کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں, تو امام فرماتے ہیں کہ اصل یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس تلاوت کے ذریعے سے کس طرح سے یہ قرآن اس کی زندگی کے اندر وارد ہو جائے, انسان کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے, اور اس کی زندگی قرآن ہی بن جائے, نہ فقط یہ کہ اس کی زبان پہ جو ہے قرآن اس نے حفظ کر لیا اور قرآن کو اس نے جو ہے اچھی طرح سے تجوید سیکھ لی, اچھی طرح سے قراءت سیکھ لی, اور بہت اچھی طرح سے تلاوت کرتا ہے قرآن کی, لیکن یہ چیز جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے جو باطن ہے, باطن قرآنی ہو جائے, یعنی اس کی جو صورت ہے, صورت اس کی واقعی جو ہے صورت, ایک صورت وہ ہے کہ جو ہم کو نظر آتی ہے, جس ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, جس کی دنیاوی صورت ہے, لیکن وہ صورت جو کہ جس کے ساتھ اس کو محشور کیا جائے گا, جو اس کی برزخ کے اندر جو صورت ہوگی, اس کی حقیقت ہوگی, وہ اس کی الگ صورت ہوگی, اس کی حقیقت بن کے جو ہے سامنے آئے گی وہ صورت. تو ہدف یہ ہے کہ انسان, یہ جو قرآن ہے, انسان کی صورت باطنی بن جائے, اور انسان اس حد تک جو ہے قرآن سے محشور ہو, قرآن کے ساتھ مانوس ہو جائے کہ اس کا جو باطن ہے وہ باطن قرآنی میں تبدیل ہو جائے. اگر یہ انسان اس طرف محنت کر سکے, کوشش کر سکے, اور اس کے لیے جو ہے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے, اسٹارٹ یہی تلاوت قرآن سے ہے, اور اس آخری مرحلے کی طرف البتہ توجہ کرتے ہوئے کہ انسان کا ہدف یہ ہو کہ میری زندگی پوری قرآنی ہو جائے, اور قرآن جس طرح سے مجھ سے چاہتا ہے, جو ہدایات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں, میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکوں. تو اس جہاں پہ اس ان مطالب کو بیان کیا, ساتھ میں اس کے ایام کو بھی بیان کیا کہ بہترین وقت وہ ہے کہ جب انسان جوانی کے اندر ہے, نہ کہ جب اس کے اعضاء و جوارے بالکل ساتھ چھوڑ جائیں, اب جو تھک ہار کے جو ہے اس کے پاس کوئی اور کام کرنے کو نہ ہو, نہیں, جب انسان جو ہے ایکٹیو ہے اپنی زندگی کے اندر, جو ہے نشاط کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, اس وقت اگر اس طرف توجہ دے گا قرآن کی طرف, تو زیادہ تاثیر ہوگی. کیوں؟ پھر یہاں پہ امام خمینی جو ہے ایک اخلاقی اور ایک بہت اہم نقطے کی طرف جو اشارہ فرماتے ہیں اس گفتگو کے ذمن میں, کہتے ہیں کہ اب جب کہ جوان کی بات آتی ہے, تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک طرح سے امام کی ایڈوائس بھی ہے, نصیحت بھی جوانوں کو. امام نے جو اپنی پوری زندگی گزاری اور اس ان تمام اس سے گزرے ہیں, اور اس ایمان کی اس حالت کے اندر, عرفان کی اس حالت کے اندر اعلیٰ درجے کے اوپر, اب امام جو ہیں, امام خمینی جوانوں سے جو ہے خطاب کرتے ہوئے ان کو ایک نصیحت کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو اپنی بہترین جو عمر کے جو تمہاری جو پیریڈ ہے, کون سا جوانی کا ہے, اس کے اندر اس سے جو ہے وہ ہم نے کہا کہ انسان مانوس ہو قرآن سے, اور جو ہے اس کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے. پھر کہتے ہیں کیوں ایسا ہے, کیوں جوانی کے ایام میں جو ہے وہ انسان زیادہ اپنی زندگی کو قرآنی بنا سکتا ہے. کہتے ہیں کیونکہ جوانی کے ایام وہ ہیں کہ جب انسان کی عمر زیادہ نہیں گزری, ابھی وہ نوجوانی اور جوانی کے ایام ہیں, کم سے کم اس نے جو ہے گناہ کیا, اس کا دل جو ہے پاکتر ہے, اور اس کے اندر حقیقت کو, حق کو اور حقیقت کو جو ہے وہ قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ زیادہ ہے. جیسے جیسے انسان جو ہے اس کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے, اگر اس کی زندگی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے, تو انسان کا دل جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اس کے اندر تاریکی آ جاتی ہے, اس کے اندر حجابات آ جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے, اور پھر وہ حقائق کو, حق کو جو ہے اس طرح سے جس طرح سے قبول کرنا چاہیے تھا وہ قبول نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, تو اگر انسان جوانی کے اندر کام کرے گا, تو ابھی اس کا دل نرم ہے, اس کے اندر جو ہے اس کا ان حقائق کو جو قبول کرتا ہے, اس کے اندر لجاجت نہیں پائی جاتی بغیر کسی وجہ کے, جو ہے کسی چیز کو رد نہیں کرتا, کینہ اور دشمنی اس کے اندر نہیں پائی جاتی, ضد نہیں ہے اس کے اندر, اس چیز کو قبول کر لیتا ہے. جس بھی صحبت کے اندر پھر رہتا ہے, جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس سے جو ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے. اگر اپنا ہم نشین جو قرآن کو بنا لے گا, قرآن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا, تو اس کی صورت جو ہے صورت باطنی جو قرآنی بن جائے گی. اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس خود بخود جو ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا, اور اس کے دل کے اندر جو ہے قدورت جو ہے حاصل ہوتی ہے, اس کے دل جو ہے وہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے, حقائق کو پھر اس طرح سے ہونا چاہیے قبول نہیں کرتا. بس امام کہتے ہیں کہ جوانوں پر لازم ہے کہ اپنی معاشرت کو جو ہے دیکھیں, کہ اپنی کمپنی کو دیکھیں, کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں. کہ امام حتمن کس حد تک جو ہے وہ ایک اہم نقطہ ہوگا کہ امام خمینی جو ہے قرآن کی اس چیپٹر کو جب بیان کریں نا حدیث کو وسط میں جہاں پہ بات آتی ہے فوراً اس نقطے کی جانب جو ہے جوانوں کو جو ہے متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو معاشرت جو ہے کتنا زیادہ تاثیر رکھتی ہے. اگر قرآن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارا ہوگا تو تمہاری صورت صورت قرآنی ہو جائے گی اور تمہاری حقیقت حقیقت قرآنی بن جائے گی. لیکن اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے برے لوگوں کے ساتھ ہو جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں, جن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, تو تمہارے لیے جو ہے بہت زیادہ نقصان, تمہارے نفس کے لیے, تمہارے روح پہ جو ہے بہت اس کی بری تاثیر ہو سکتی ہے. اور انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ ایسی چیز نہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جو ہے فرض کریں کوئی دانا نکل آ رہا ہے کہ انسان کو ہاں یہاں پہ جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے میرے, یا اس کے اسکن کے اوپر کوئی ایسا داغ پڑتا چلا جا رہا ہے کہ کہوں کہ میرا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو ہے میرے یہاں پہ جو ہے میرا رنگ کالا ہوتا چلا جا رہا ہے, یا مجھے جو ہے یوں ہوتا نہیں. ایسی کوئی چیز تو اس کے بظاہر اس کی زندگی میں سب کچھ وہ کہے گا نارمل ہے, کچھ فرق نہیں پڑ رہا. اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ جس طرح سے پہلے اس کا دل لگتا تھا عبادت کے اندر, اب ان صحبتوں کی وجہ سے اس کا دل نہیں لگتا. اب اس کا دل جو ہے دنیا کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے. جس صحبت میں بیٹھتا ہے ان کے اندر اٹھنا بیٹھنا اور ان کا ہم و غم جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جب ہوگا کہ جن کا ہم و غم دنیا ہے اور ان کے لیے دنیا کی جو مختلف لذتیں ہیں اس کا حصول ہے, تو خود بخود اس کا دل بھی دنیا کی جانب جو ہے راغب ہو جائے گا, اور اس کا جو ہم و غم بھی اس کا ہدف بھی کیا ہے وہی بنتا چلا جائے گا. لیکن اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے افراد کے ساتھ ہو کہ جن کا ہم و غم یہ ہو کہ ہم کس طرح سے زیادہ سے زیادہ جو ہے خدا سے نزدیک ہو سکیں, اپنی زندگی کو قرآنی بنا سکیں, اپنی زندگی کو الہی بنا سکیں, اور تو اس شخص کی جو زندگی کے اندر بھی آثار آنا ظاہر ہو جائیں گے. پھر امام ایک اور نقطے کی جانب توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو انسان جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے آپ پہ اطمینان نہیں کرنا, اعتماد نہیں کرنا کہ نہیں ہم تو جو ہے الحمدللہ جو ہے ایک ایسے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور با ایمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ان دوستوں کی جو ہے وہ دوستیاں اور جو ہے برے لوگوں کی ہمیں کوئی اثر نہیں پہنچائے گی, اور ہمارے ایمان محفوظ رہے گا, ہمارے یونیورسٹی کا ماحول ہم پہ اثر نہیں کرے گا, ہمارے آفس کا ماحول ہم پہ اثر نہیں کرے گا, کو ایجوکیشن ہو نہ ہو ہم کو اس سے فرق نہیں پڑتا, ہم بہت جو ہے وہ نہیں. کہتے امام کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے آپ پر انسان اطمینان نہ کرے, اپنے آپ پہ جو ہے اس غرور کے اندر مبتلا نہ ہو کہ میں تو بہت ہی میرا ایمان جو ہے مضبوط ہے. نہیں, انسان جو ہے وہ جیسے ہر انسان جو ہے خطرے کے اندر ہے, ہر انسان کے جو شیطان جو اس نے کمین کی بھی ہے اور جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جہاں پہ اس کو جو موقع ملتا ہے, جہاں فرصت ملتی ہے, ہمیشہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور اس کے انسان کے ایمان کو اور اس کے عمل کو جو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کا کام ہی ہے. تو انسان کبھی بھی ان چیزوں سے مطمئن نہ ہو کہ میں مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. نہیں, حتماً فرق پڑتا ہے. بس انسان کوشش کرے کہ وہ جو راستے ہیں شیطان کے وارد ہونے کے, جس میں سے بہترین طریقہ انہی بری صحبتوں کا کے ذریعے سے کہ انسان بہت آسانی سے اس طریقے سے اٹیک ہو سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں کسی دشمن کو حملہ کرنا ہو, کسی جہاں پہ حملہ کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ اپنے افراد کو جو ہے وہ جاسوس کے طور پر یا اس طرح سے چھوڑا جاتا ہے کہ جو وہاں پہ جا کے نفوذ کرتے ہیں دشمن کی فوج کے اندر, اور پھر وہاں سے لا کے ان کو خبریں دیتے ہیں کہ یہاں یہاں پہ اس کا ویک پوائنٹ ہے اور یہاں سے حملہ کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے حملہ کیا جا سکتا ہے. اور ان کی تو دشمن شیطان بھی اسی طرح سے جو ہے اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے ایسے افراد جو جس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے, جن کی کمپنی میں بیٹھ رہا ہے, اگر ان کا ایمان خراب ہے, وہ جو ہے وہ ضعیف الایمان ہے یا برے اخلاق کے حامل ہیں, تو اس طریقے سے وارد ہوتا ہے اور وہاں سے حملہ ور ہوتا ہے انسان کے ایمان اور اس کے اعمال کے اوپر. تو ضروری ہے کہ انسان اپنی کمپنی کو اپنی صحبت پہ خاص توجہ دے. اس کے بعد جو ہے وہ آداب قرات ہے, کہ اس کو پھر میں یہیں پہ روکتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا. انشاءاللہ کل ان تھوڑا سا آداب قرآن قرات کے حوالے سے بھی, چونکہ ماہ رمضان ہے اور اس میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے اور الحمدللہ اچھی ایک سنت ہے کہ اس میں قرآن کی زیادہ سے تلاوت کی جاتی ہے, تو کچھ آداب قرات کے حوالے سے بھی اس حدیث کے اندر جو توضیح ہے اس میں امام خمینی نے کچھ روایت کو بیان کیا ہے, جو کہ بہت یعنی واقعاً پڑھنے کے اور اس میں غور کے حوالے سے اور کچھ اور نکات ہیں. تو انشاءاللہ سو کل جو ہے کنٹینیو کریں گے. اگر کوئی سوال ہے تو آپ کسی نے سوال کیا ہے کہ جو اپنی جوانی کراس کر چکے ہیں تو کیا وہ اب ویسے متوجہ نہیں ہو سکتے. نہیں, بات یہ ہے کہ زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے, زیادہ محنت کرنی ہوگی, زیادہ کوشش کرنی ہوگی, زیادہ ٹائم لگانا ہوگا. انسان جو ہے ایک چیز بالآخر ایک خاص وقت پہ جو ہے زیادہ اثر کرتی ہے. اصل بات یہ تھی کہ انسان کا دل, اس دل جو ہے نرم ہو, تاکہ جو ہے یہ حقائق جو ہے اس پہ زیادہ اثر کر سکے. اب انسان جو ہے اگر دیکھ رہا ہے کہ اس نے اپنی جوانی کے اندر وہ وقت جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی کا جو ہے ضائع ہو گیا میری طرح, تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کو جو ہے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ کرے, استغفار کرے. خود ایک قرآن کی تلاوت جو ہے انسان کے دل کو جو ہے جلا بخشتی ہے, اس کے جو زنگ ہے جو آگے ہے اس کے دلوں پہ, استغفار کے ذریعے سے زنگ کو جو ہے وہ انسان دور کر سکتا ہے. اور اس کے ذریعے سے جو ہے دوبارہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ اسی طرح سے, یعنی جو حق ہے کہ وہ قرآن اس کی زندگی پر اثر انداز ہو, وہ ہو سکتا ہے. قرآن یعنی یہ چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں کہ جوانی کے اندر جو ہے وہ زیادہ تاثیر, اس کا مطلب ہی نہیں کہ باقی عمر کے حصے کے اندر تاثیر نہیں ہوگی. نہیں ہوگی, لیکن اس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اگر فرض کریں جوانی کے اندر وہ کام کر لیتا تو زیادہ آسانی کے ساتھ جو ہے اس کے معنوں سے زیادہ قرآن کے ساتھ. لیکن اب جب کہ ایک عمر کا حصہ گزر چکا ہے اور ظاہری بات انسان کی مختلف عادتیں جو ہے اس کی آ چکی ہیں, اب وہ ان عادتوں کے ساتھ جو ہے وہ عادت اس کی ہو گئی ہے, اب ان کو عادتوں کو چھوڑنا اور پھر جو ہے ان گناہوں سے, ہو سکتا ہے انسان عزم کرے, ارادہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کے اوپر مصمم ہو, تو خدا ایسا تو نہیں کہ کسی خاص حصے کے اندر ممنوعیت ہو اور نہ ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے, لیکن بالآخر اس کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی, زیادہ جو ہے وہ کوشش کرنی پڑے گی.
آگا, یہ ایک سوال پوچھا ہوا یہاں پر کہ یہ حدیث نمبر آپ کائنڈلی بتا دیں, اور یہ بتا دیں کہ یہ ذکر الہی کی جو حدیث ہے پہلے حدیث میں, یہ آپ کمپلیٹ کروائیں گے؟ اور خواہش ہے یہ کہ آپ کروائیں.
ذکر الہی کی حدیث جو تھی وہ ہو گئی تقریباً, اس کے مطالب جو بیان کرنے تھے وہ تقریباً ہو چکے تھے. اور باقی یہ جو آداب قرآن کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ امام خمینی اس حدیث کے ضمن میں.
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.
اب آ رہی
جی, بہتر ہے.
حدیث ہے ذکر الہی کی جو 18 نمبر حدیث تھی وہ تقریباً اس کے مطالب جس حد تک بیان کرنے پہ ہو چکے ہیں. اور اگلی جو حدیث ہے جو قرآن کی تلاوت کے آداب کے حوالے سے ہے, وہ اس حدیث کے ضمن میں بیان ہوئی ہے کہ جہاں پہ رسول خدا کی جو وصیت ہے امیر المومنین کو, اس حدیث کے اندر ایک نقطہ جو ہے قرآن کے حوالے سے, وہاں پہ امام خمینی نے ان تمام مطالب کی توضیح دی.